أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من زهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. قرآن کریم کا موضوع دعوت الی اللہ ہے، اس بات توحید خالص کی کرتا ہے اور نفی ہر طرح کے شرک کی، شرک اعتقادی اور فعلی اور اس کے اقسام اور طبقات، ماحولیات اور وجوہ ذکر کر کے قرآن اور فرقان اور ان کے اسامی پر اور ان کے علوم کی تقسیم پر کچھ کلام کیا گیا ہے. فاتحہ کے ترجمے اور تفسیر کی تقسیم سے پہلے ان کا خلاصہ عرض کیا کہ اسماء عشرہ سے رب العالمین کی الوہیت اور شہنشاہیت کاملہ کا تعارف ہے. بقرہ مصدر حروف مقطعات متشابہ بحت سے ہے جن کے معانی متعین رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. مناسبات کی گئی ہے. سورت میں آٹھ مسائل ہیں: توحید، رسالت، جہاد، انفاق. توحید پر، آخرت پر ایمان تفریح ہے، رسالت پر کتاب تفریح ہے، اور جہاد کے ضمن میں فروع ہے 18 اور 36، اور انفاق کے ضمن میں تنظیم و آداب ہے. توحید کی ابتدائی 100 آیات ہے، 5 اوصاف مومنین 5 اور ذم کفار آیتین میں، 1 رکوع کی 10 نشانیاں اور 2 مثالیں منافق کے لیے ہے. اور توحید اور سورت کا مقصد اعظم العبادت المخلصة للہ وحدہ، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم سے ذکر کیا، دلائل آفاقیہ ذکر کی، الذی جعل والذی انزل والذی اخرج، اور یہ تفریح اس پہ فرمائی فلا تجعلوا للہ اندادا. قرآن کے اعجاز کے ساتھ تحدید کی گئی، مخلوقات اس کی نظیر لانے سے عاجز رہے گی. مانعین اور منحرفین کے لیے سزا و وعید ذکر ہوئی، وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ، اور مصدقین اور مومنین کے لیے تبشیر ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور پھر مثالوں کے تفہیم اور ان کے فوائد ذکر کیے، اور نعام عامہ و خاصہ تمہارے باپ آدم کو پیدا کیا، مسجود ملائک بنایا، اس کی توبہ قبول کی، اس کو داخل جنت کیا. روئے سخن، روئے زمین کے اس مخصوص اور مقرب بارگاہ الہی اولاد انبیاء بنی اسرائیل کی طرف فرمایا، اور ان کے ساتھ 3 خطابات ہوئے. اول خطاب میں نعام مجملہ ذکر ہوئے، دوسرے خطاب میں نعام مفصلہ ذکر ہوئے، اور تیسرے خطاب میں نعام مدلل بتاریخ و تعمیر کعبہ و ذکر نبی آخر الزمان اور ان کے مقامات کے بیان ہو گئے. کیونکہ اسرائیلیوں کو 3 کتابیں دی گئی تھی، توریت، زبور، انجیل. 100 آیات مکمل ہوئی توحید کے مسئلے کے ضمن میں، تفریحاً آخرت پر ایمان کی تاکید کی گئی اور موحد کے اخلاق پر نظر ثانی رکھی گئی، تہذیب الاخلاق کا مرحلہ آ گیا. 101 آیت سے بیان رسالت کا ہے، لیکن جو شبہات معنی بنتے تھے ان کو ایک ایک کر کے ذکر کیا. آسمانی کتابوں والے ان کو نہیں جانتے. جواب: نبذوا کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، انہوں نے اپنی کتابیں پس پشت ڈالی ہے، جاہل بنے ہیں، یہ پیغمبر کیسے ہیں؟ اپنی مجلس میں جادوگران کا ذکر کرتے ہیں داؤد و سلیمان، جواب وہ اللہ کے پاک پیغمبر تھے، وقت کے مقرب مرسل تھے، سحر و جادو انہوں نے نہیں کیا، اس کا رد کیا۔ سحر و جادو ان پر کفار وقت کا الزام اور اتهام ہے۔ اے موحد، اے رسالت نبی آخر زمان پر ایمان رکھنے والے عالم اور طالب، آپ کے راستے میں بھی تہمتیں آئے گی، الزامات لگیں گے، آپ کو بھی کہا جائے گا آپ کس سے پڑھنے گئے ہیں، وہ تو ایسے ہیں ایسے ہیں، گلست سادی و در چشم دشمنان خاراست۔ پھر اشکال ہوا کہ یہ پیغمبر کیسے موہوم الفاظ بولتے ہیں، جواب وہ تو منع ہے، لا تقول رائے گا، کبھی ایک حکم کبھی کہتے، منسوخ ہو گیا جواب، میں اللہ کے حکم کا منقاد اور مطیع ہوں، یہ بحکم الہی ناسخ منسوخ ہے، مان انسخ من آیتنا وننسیہ۔ یہ پیغمبر سوالات کے جوابات نہیں دیتے، جواب سوالات تمہارے انسانیت سے گرے ہوئے، اس سے تم ایمان سے رہ جاؤ گے، ایسے سوالات تم نے موسیٰ سے کیے تھے نا، کبھی بجلی گری تم پر، کبھی بندر و خنزیر بنائے گئے۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ یہ پیغمبر کیسے ہیں؟ کعبہ سے دور ہو گئے، مکہ سے نکالے گئے، یہ کفار اور مکہ کے باشندوں کا ظلم ہے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى فی خرابہا اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین۔ یہ پیغمبر کیسے؟ کعبہ کی نماز پڑھی، پھر القدس کی پڑھی، اب پھر کعبہ کی، جواب یہ بحکم الہی ہے، کعبہ بھی خدا کا گھر ہے اور القدس بھی۔ وللہ المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه اللہ۔ درمیان میں اصل بنیاد تو مسئلہ توحید کا ہے، اور انہوں نے اللہ کے دامن الوہیت پر الزامات لگائے، وقال اتخذ اللہ ولدا، اللہ پر تہمت لگائی کہ اس کی بھی اولاد ہے، سبحانہ، ایک جواب، بل له ما فی السماوات والارض، دو، کل له قانتون، تین، ایک ہی آیت میں تینوں جواب پٹک کے رکھ دیے۔ اللہ کے بارے میں ایسے کوئی کہتا ہے؟ کم وقت ہو، اور پھر تفصیلی جوابات۔ حضرت کو تسلی، انا ارسلنا کا بالحق بشیرا و نذیرا، عام چچے تلے پیغمبر ہیں، آرام سے رہے۔ ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، یہ جہنمی ہے، آپ پہ اعتراضات کر کے، آپ کا راستہ روک کے، آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ باقی اگر آپ کا یہ خیال ہو کہ ہر بات کا جواب دیا جائے تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے، ہرگز نہیں، اور ہدایت تو اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے، سب ایک جیسے نہیں ہے، ان میں بھی حق پرست ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ اب بنی اسرائیل کے ساتھ دوسرا خطاب، مفصل نعم کا بیان، حکایات ثلاثہ کے ساتھ، اور اس میں زیادہ تفصیل فرما دی گئی ہے۔ اللہ اکبر و کبیر، بلکہ یہ خطاب مدلل، اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر دعا ہے، کعبہ کے لیے، تعمیر کے لیے، آنے والی نسل کے لیے، نبی آخر زمان کے لیے، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہو رہے ہو ابراہیم علیہ السلام ہو رہے، جواب نہیں، ابراہیم آپ کے لیے ہی آئے تھے، آپ کے لیے گھر بنایا اللہ کا، آپ کے آنے کی دعا کی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اور یہ اشکال کہ یہ ملت ابراہیمی سے منحرف ہے، یہ بڑی بیوقوفی کا سوال ہے. ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفی نفسہ ولقد اصطفیناہ فی الدنیا وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین. لیکن ابراہیم کو سمجھنا ضروری ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا مشن، ان کی ملت کیا تھی. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. وہ تو خالص گردن نے ہاتھ تھے، اور تم حضرت نبی آخر زمان کے خلاف کر کے ابراہیمی ہو، شرم نہیں آتی. اوسوا بها ابراہیم بنیہ و یعقوب یا بنی ان اللہ اصطفا لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اس پیغمبر اور اس پر ایمان لانا اور اس کے دین کا ساتھ دینا، یہ تو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے آل و اولاد نے تاکید کی ہے. تم کیسے کہتے ہو کہ یہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے نہیں؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک. اور تفصیل، اس پیغمبر اور اس کے امت کی کوئی نشانی نہیں ہے صبغت اللہ، اللہ کی توحید کا رنگ سب سے بہترین رنگ ہے. اگر ہری پگڑی باندھی تو یہ کوئی رنگ ہے جو دجال کے 70,000 سپاہیوں کا ہوگا. اگر سیاہ پگڑی باندھی تو لوکانا ناریین لکانا اسودا، چونکہ ناری و جہنمی ہے اس لیے کالے میں ملبوس ہے. اب ورقا کے بارے میں جو خدیجہ نے پوچھا تھا تو آپ نے جواب میں یہی کہا کہ میں جب بھی خواب میں دیکھتا ہوں سفید کپڑوں میں دیکھتا ہوں. ولو کان ناریین لکان اسودا، تو یہ رنگ جو جن لوگوں نے اختیار کی، یہ کوئی رنگ نہیں ہے. رنگ ایمان کا ہے، رنگ اتباع سنت کا ہے، رنگ توحید کا ہے. صبغت اللہ، ہم اللہ کے رنگ میں رنگے گئے ہیں. ومن احسن من اللہ صبغا، اللہ کے رنگ سے پختہ رنگ کس کا ہے؟ اور وہ رنگ کس چیز کا ہے؟ ونحن له عابدون، خالص عبادت. العبادت المخلص للہ، اعبدوا ربکم. قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون. اخلاص فی التوحید. اور پھر چونکہ ایک اشکال ان کا کہ پہلے ادھر نماز پڑھتا تھا اور اب یہاں پڑھنے لگا، اور اب پھر القدس کو چھوڑ کر کعبے کی طرف ہو گیا، اور اس میں قرآن نے تفصیل چاہی اور بڑی تفصیل دو رکوع کے اندر فرمائی، اور اعتراض کرنے والوں کو احمق بیوقوف اور ہوش و دانش سے گرا ہوا قرار دے دیا. سیقول السفہاء من الناس ما ولوا عن قبلتهم، اور پوری تفصیل. یہ پیغمبر لوگوں کو میدان میں لے آتے ہیں اور قتل کروا کے کہتے ہیں یہ شہید ہے. جواب، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. اور اس کی تفصیل، یہ پیغمبر برحق کیسے ہے؟ صفا و مروہ جو بنو مشلل قبیلے کے بت تھے وہاں پر دوڑ لگوا کے کہتے ہیں یہ عبادت ہے. جواب، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ دونوں خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں. بنو مشلل مشرک اور ظالم قبیلہ تھا کہ انہوں نے یہاں بت رکھے، یہ بت تو کعبہ میں بھی رکھے تھے، تو کیا کعبہ برا ہو گیا ہے؟ وہاں تو دو کی جگہ 360 تھے. مشرکین مسجدوں میں اور قسم قسم کی جگہوں میں قسم قسم کی آرام کاریاں کرتے تھے، کیا مسجدیں بری ہو گئی ہے؟ ان المساجد للہ، مسجدیں تو خالص خدا کے لیے. فلا تدعوا مع اللہ احدا، اس لیے اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارا جائے. لیکن بدنصیب اب بھی موجود ہے جو مسجدوں کو چھوڑ کر درگاہوں کو اور خدا کو چھوڑ کر باباؤں کو اور رب العالمین کو چھوڑ کر مختلف نیک مخلوقات کو ملوث کر دے. یہی حال اس زمانے کے بے دین لوگوں کا تھا. اور ان حق مسائل کو وقت پر بیان نہ کرنا بد باطن اور ضمیر فروشوں کا کام ہے. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون. اور توبے کا طریقہ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم. اور سورت کے مقصود کا اعادہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. قدرت کے ادلہ ان فی خلق السماوات والارض. اور تنبیہ الگ الگ تاکید فی الاحکام یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. مزید تاکید یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. محرمات الاربعاء تعبیدیہ کا بیان. انما حرم عليكم البيتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. جب تک اصل حرمت سے واقفیت نہ ہو فروع حرمت کبھی بھی یاد نہیں ہوگا. یعنی جب تک اس حرمت کا اہتمام نہ ہو بچنے کا جو رب العالمین نے کہا ہے مجتہد کے بیان کردہ حرمتوں سے کبھی بھی بچ نہیں سکتا. اور اس میں تفصیل اور توحید رسالت کا اعادہ اور تفریحاً قرآن کا ذکر. ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وإن الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید. دو مرحلے مکمل ہو گئے, اول توحید کا اور دوسرا رسالت کا. تو وہ تیسرا مرحلہ شروع ہوا اور وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. اور اس میں المرحلۃ الاولی هو تدریب المجاہد و تمرینہ. جب تک ایک عسکری ایک خدا کے دین کے سپاہی کی تربیت نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہتھیار آپ میں آنے کے بعد بجائے مجاہد کے دہشت گرد بن جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ فتوحات کے بعد لوٹ کا سوٹ پر اتر آئے, کہیں ایسا نہ ہو کہ بیان دین کے بجائے خیانت فی الدین کا مرتکب ہو جائے. چنانچہ لیس البر بأن تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ سے 10 اوصاف ذکر کیے, 5 اعتقادی یعنی معتقدات 5 اور 5 عملی یعنی عملیات 5 کہ مجاہد سپاہی عسکری اللہ کے دین کے راستے پر جان دینے والا مال اور جان قربان کرنے والے کے اوصاف تربیت تعلیم ضروری ہے, ورنہ جہاد سے کچھ تو خون بن جائے گا. جہاد دھماکوں کا رنگ اختیار کر لے گا, جہاد امن کو کو بیٹھے گا, اور اس وقت وہ جہاد نہیں ہوگا, جہاد کے برعکس کوئی ناکارا پروگرام ہوگا. اس واسطے مجاہد کی تربیت اور تمرین میں یہ مضمون ہے, اور اس میں 10 اوصاف ہے, 5 اعتقاد کے, 5 اعمال کے. جب تک عقیدہ پختہ نہ ہو, اعمال دین کے موافق نہ ہو, قطعاً کوئی جہاد فی سبیل اللہ نہیں کر سکتا. اللہ, غورستان میں شہاب الدین نے خواب دیکھا کہ کوئی ان کو کہتا ہے اے شہاب الدین شتاب کن و بر جانب ہند توجہ کن, وہی برگشتہ خدا پرتوی راج را زندہ بگیر خداوند تعالی سلطانی ہند باتو عنایت فرمودا. اے شہاب الدین غوری جلدی کرے, اور اس ناکارا سرکش اللہ کے نافرمان پرتوی راجا کو زندہ گرفتار کر لے. اللہ ہندوستان کی حکومت آپ کو دینا چاہتے ہیں. غورستان میں یہ خواب دیکھنے کے بعد شہاب الدین نے علماء سے تذکرہ کیا. چند دن گزرے نہیں تھے کہ دوبارہ خواب دیکھا اور وہی قلندر خواب میں چلا رہا ہے، اے شہاب الدین غوری شتاب کر، وہ بر جانب ہند توجہ کر، وہی پر طوی راجا برگشتہ اس خدا را زندہ بگیر. خداوند تعالی سلطانی ہند بتوئی نہایت فرمودار. اب کے بادشاہ نے اہتمام کے ساتھ علماء و معبرین و ماہرین کو اکٹھے کیا. تعبیر دی گئی کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو کوئی تکلیف درپیش ہے اور وہ بہت بے آرام ہے. سلطان نے فوراً ایک وفد بنایا اور شاہی خرچے پر اسے ہندوستان روانہ کیا. وہ وفد واپس آیا اور اس نے بادشاہ کے دربار میں رپورٹ دی کہ ہندوستان میں ہندو بہت ظلم کر رہا ہے، کوئی اذان دے تو مؤذن کی زبان کاٹتے ہیں اور کوئی گائے ذبح کرے تو اس کے سارے خاندان کو گلے کاٹ دیتے ہیں، اور جو مسلمان نوجوان لڑکیاں پہلے ہندوؤں کے پاس رہتی ہے پھر مسلمانوں کے پاس جاتی ہے نکاح میں. شہاب الدین نے لشکر تیار کیا اور ہندوستان روانہ ہوا، اور ہندوستان میں گھمسان کی رن ہوئی. لیکن شہاب الدین زخمی ہوا اور اس کی فوج کو وقتی پسپائی ہوئی. قابل کمانڈروں نے بڑی مشکل سے بادشاہ کی جان بچائی اور واپس بھاگے. پشاور سے اوپر جنگل میں جا رہے تھے، مغرب کی اذان ہوئی. شہاب الدین نے لوگوں سے پوچھا یہ اذان کون دے رہا ہے؟ کہا یہ ادھر جنگل میں ایک ملنگ بیٹھا ہوا ہے. شہاب الدین کمانڈروں سمیت ملنگ کے پاس آیا. ملنگ اذان سے فارغ ہو کے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا. شہاب الدین اور اس کے کمانڈروں کو کہا کھڑے ہو جاؤ، تکبیر پڑھو. مغرب پڑھا لی. مغرب پڑھانے کے بعد شہاب الدین کو کہا کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کدھر گئے تھے، کیا کرنے گئے تھے؟ اس نے کہا میں غورستان کا بادشاہ ہوں اور میں نے وہاں ایک خواب دیکھا تھا کہ مجھے ہندوستان پر حملے کی دعوت دی جاتی ہے اور جنگ ہو گئی لیکن ہمیں شکست ہو گئی. ملنگ بادشاہ نے کہا پھر 3 سال بعد آؤں گا 12,000 فوج لے کر. حدیث شریف میں ہے ترمذی کتاب الجہاد میں کہ جو 12,000 اسلامی فوج ہو انہیں کبھی بھی شکست نہیں ہوگی. ملنگ بادشاہ نے دعا مانگی اور رب کریم یہ اچھی نیت کر چکا ہے اس کو اور شکست نہ دے. بادشاہ غورستان چلا گیا اور تیاری میں لگ گیا. 3 سال کے بعد دوبارہ آیا اور نارائن کے میدان میں ہندوستان کے اندر گھمسان کی لڑائی ہو گئی. پرتوی راجا زندہ پکڑا گیا اور اس کی فوج ماری گئی اور شہاب الدین کو فتح حاصل ہوئی. اثر کا وقت تھا. بادشاہ نے کمانڈروں سے کہا قریب میں کوئی مسجد نہیں ہے، اب تو آرام ہو گیا، یہ ایک نماز مسجد میں پڑھ لیتے. کمانڈروں نے کہا یہاں اندر ایک چھوٹی سی جگہ ہے اور جب سے یہ جنگ ہو رہی ہے ایک ملنگ بادشاہ آیا ہے اور وہ یہاں اذانیں دے رہا ہے اور نمازیں پڑھ رہا ہے. شہاب الدین بما کمانڈر ہو کے اس تنگ گلی میں داخل ہوا, درمیان میں ایک چھوٹا سا میدان تھا, پلنگ بادشاہ نے عصر کی اذان دی تھی اور جماعت کے انتظار میں تھا. شہاب الدین بما کمانڈر ہو کے پہنچا, ملنگ بادشاہ آگے ہوا اور پوری نماز پڑھائی. بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ پکی نیت کر کے بیٹھا ہے, جانا نہیں ہے. میں نے جب سلام پھیرا اور بادشاہ کو ملنگ بادشاہ نے فتح کی مبارکباد دی اور بادشاہ نے ملنگ بادشاہ کے جسم کو دیکھا اور ان کے کپڑوں کو دیکھا تو اس پر بھی خون کے قطرے تھے. بادشاہ سمجھ گیا کہ ملنگ بادشاہ جہاد میں شریک ہے. اور ملنگ بادشاہ نے بادشاہ سے پوچھا, فتح تو حاصل ہوئی, اب کیا کرو گے؟ وعدہ کرتا ہوں, میں نے اللہ سے عہد کیا ہے, ہندوستان کو توحید سے اور انصاف سے بھروں گا. کہا یہ کیسے ہوگا؟ کہا دہلی مضبوط کرنی پڑے گی. ملنگ نے کہا یہ میرا خلیفہ ہے قطب الدین ایبک, اس کو دہلی سپورٹ کرو, پتہ بھی نہیں یہ لے گا. شہاب الدین نے کہا سلام. شہاب الدین نے جو ملنگ بادشاہ کی طرف دیکھا اور بہت غور کیا تو یہ وہی ملنگ بادشاہ ہے جو پشاور سے اوپر جنگل میں ملے تھے اور مغرب کی نماز پڑھا کے اور شکار کا گوشت کھلایا تھا. اور ملنگ بادشاہ نے کہا اور سوچو اور سوچو. شہاب الدین چیخ پڑا, حضرت خواب میں بھی آپ نے مجھے کہا تھا کہ ہندوستان پر حملہ کرو, اللہ سلطنت ہند تجھے سپورٹ کرے گا. آؤس بزرگ کا نام تھا معین الدین چشتی, خواجہ خواجگاں, سلطان الہند اور ولی الہند, معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ. خواجہ تیرے حریم مقدس پہ جان نثار. کسی صاحب دل موحد نے خواجہ صاحب کے اس موقع پر شعر کہا ہے اور وہ یہ شعر ہے کہ خواجہ تیرے حریم مقدس پہ جان نثار, ہر ذرہ جس کا جلوہ گائے حسن یار ہے. یہ پیران طریقت تھے, یہ تصوف تھا اور یہ ولایتیں تھی اور یہ پیر اور یہ ان کے مرید تھے جو بادشاہتوں کو اوپر نیچے کرتے تھے. بالفعل جہاد میں شریک رہتے تھے, پوری رات بارگاہ الہی میں آنسو سے رو کے خدا سے فیصلے کرواتے تھے. اور مجال ہے کہ بادشاہ ان کے حکم سے آگے بڑھے. تیر کی طرح بادشاہ زمانہ کو سیدھا رکھتے تھے. داتا نے ایک بادشاہ کو لکھا تھا, باز آ اے عاملِ بدگوہرے, غلط چال چلن سے باز آ او گیلانی اور زرداری, ورنہ بخشم ملک تو بادی گرے, ورنہ تجھ سے چھین کے سلطنت کسی اور کے حوالے کر دوں. داتا گنج بخش کا خط ہے, اقبال نے نقل کیا ہے. ہندوستان کے ایک ظالم بادشاہ کو خط لکھا ہے, باز آ اے عاملِ بدگوہرے, او بد ذات بد نسل بد چلن بادشاہ, کس ظلم و شرک پر اتر آئے, ورنہ بخشم ملک تو بادی گرے, ورنہ میں اپنے خدا سے کہہ دوں گا اور وہ تجھے تس نس کر کے تیری جگہ ایک انصاف اور توحید کا آراستہ پہ راستہ بادشاہ لے آئے. لوگ خالی بزرگوں کا نام شرک کرنے کے لیے لے رہے ہیں. بزرگان دین تو توحید کے پے کرتے ہیں. اولئک الذین صدقوا, یہ لوگ سچے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ, اور یہ لوگ واقعی پرہیزگار ہیں. هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ, دس اوصاف جب ایک مجاہد میں ہو اس کا عقیدہ و ایمان پختہ ہوگا. دس اوصاف, پانچ اعتقادی اور پانچ عملی, جس سپاہی اور عسکری میں موجود ہو وہ کبھی بھی مسجد میں دھماکہ نہیں کرے گا, وہ کبھی بھی بے امنی اور بدامنی نہیں پیدا کرے گا. اور اللہ ایسے سچوں کے ہاتھ سے ایک نہ ایک دن امریکہ کو تس تس کرے گا. تو چار قاعدے ذکر کیے. ایک قاعدہ یہ کہ ظالم و قاتل سے ظلم اور قتل کا بدلہ لینا ضروری ہے. کتب علیکم القصاص فی القتلہ. اور دوسرا قاعدہ یہ کہ مال کی تقسیم صحیح طرح کرو. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ. اور تیسرا قاعدہ یہ کتب علیکم الصیام, روزہ رکھو فرض ہے, اور اس سے انسان بنو گے, ضمیر فروش نہیں بنو گے. یہ نہیں کہ پارٹی کبھی ایک جگہ بیچو اور کبھی دوسری جگہ بیچو. نام اسلام کا لو اور کام پیٹ کا کرو, ضمیر فروشی کرو. اور چوتھا قاعدہ ذکر کیا کہ ملک میں رشوت ستانی نہ ہو اور کوئی شخص ناجائز مال نہ کمائے اور اس پر پابندی لگاؤ. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ. افسروں کو پیسے دیتے ہو رشوت, اور وزیروں کو کروڑوں اربوں کربوں پیش کرتے ہو, ان سے تو وصول کرنے تھے قوم کا حق, اور ان کو قوم پر خرچ کرنا چاہیے, اس کے لیے ان کو عہدہ دیا گیا. ان کی مثال کنویں کی ہے. کنویں سے جب پانی نکلتا ہے تو کنواں آباد رہتا ہے, اور جب کنویں میں پانی باہر سے آتا ہے تو کنواں برباد ہو جاتا ہے. تو تم باہر کی چیزیں وزیروں کے اندر دے رہے ہو, ان کو رشوتیں دے دے کے اور کنواں کو بیکار کر رہے ہو. تو وہ احکام جس سے تدبیر المنزل ہو, اس کے لیے چار قوانین ذکر کیے. تو اب وہ احکام اور مسائل جو بظاہر 18 ہے لیکن حقیقت میں 36 ہے. مثلا قسم ہم ایک گنتے ہیں, مگر قسم کی تین قسمیں, لغو ہے, غموس ہے, منعقدہ ہے. طلاق, لیکن طلاق کے تین قسمیں, رجیع ہے, بائن ہے, مغلظہ ہے. وہ کوئی طلاق حسن افسن بھی دئی, بالتفصیل 36 ہے اور ویسے 18 ہے. ان میں ایک ہے الانفاق فی سبیل اللہ, آیت نمبر 215 میں. اگر ملک کے لوگ خرچ نہ کریں ملک ویران ہو جائے گا. پانی کی نہر نہیں ہوگی, گزرنے کے لیے راستے اور پل نہیں ہوں گے, غریب اور مسکین کی حاجت برائی نہیں ہوگی. تو انفاق فی سبیل اللہ. اور قتال فی سبیل اللہ, آیت نمبر 216. اور اشہر حرم میں قتال کا مسئلہ, حکم القتال فی اشہر الحرم, 217 نمبر. النہی عن الخمر والمیسر, شراب اور جوئے سے بچنا, 119 نمبر آئے. اصلاح الیتامہ 220 نمبر آئے. نکاح المشرکات والمبتدعات, بدعتیوں کے ساتھ جو اعتقادی بدعت میں مبتلا ہو نکاح نہیں ہو سکتا. شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے تفسیر موضع القرآن کے حاشیے میں لکھا ہے, جو اللہ کی صفت غیر میں کہے, جیسے غیب دانی اور تصرف کہ فلاں بزرگ اور درگاہ بھی مجھے غائبانہ جانتے ہیں اور مجھ میں تصرف کر سکتا ہے. شاہ عبد القادر کہتے ہیں وہ مشرک ہے, اس کا ایمان ختم ہے اور اس کے ساتھ معاہد کا نکاح نہیں ہو سکتا. واضح رہے کہ شاہ عبد القادر دہلی کے علماء میں سے, دارالعلوم دیوبند کے بننے میں ابھی 100 سال باقی تھے. شاہ عبد القادر فوت ہوئے اور 1233 میں شاہ رفیع الدین اور 1239 میں شاہ عبد العزیز, بڑے بھائی سب سے اخیر میں فوت ہوئے. سب سے چھوٹے شاہ عبد القادر وہ سب سے پہلے فوت ہوئے. اور 1136 میں شاہ ولی اللہ فوت ہوئے. مشرک عورتوں سے نکاح نہیں ہے. 221 نمبر آیت, حالت حیض میں جمع منع ہے. 222 نمبر آیت, وتی کا مقصد کیا ہے, جمع کیوں کرتے ہیں. 223 نمبر آیت, اللہ اور اس کے دین کی تعظیم. آیت نمبر 224, الالہ قسم ہے. 226, طلاق. 228, رضا. 233, عدت المتوفى عنها زوجها. عدت المتوفى عنها زوجها. 234, حکم الخطبہ. خطبہ نہیں پڑھو, خطبہ, نکاح کا پیغام دینا. 235, طلاق غیر المدخول بیاہ. 236, حکم الصلاۃ و تاکید فیہا, نماز کا حکم و تاکید. 238, الوصیہ. 240, حکم المتعۃ. 241, متع سے مراد شیعوں والا متع نہیں, حج کا متع. متع کل حج اس کو کہتے ہیں کہ عمرہ کرے اور پھر اسی سال حج بھی کر لے. فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الحج. یہ 18 تفصیلی اور 33 فروعی احکام ہیں. جب یہ معاشرے میں نافذ ہوں گے تو سیاست عام ہو جائے گی. یہ نہیں کہ سیاسی مولا کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان کا پتہ ہی نہیں, یہ سیاسی مولا ہے, چالباز مولا ہے, یہ سیاسی مولا ہے. اس کی نہ نماز ٹائم پر ہے نہ جماعت ہے, نہ حلال جانتا ہے نہ حرام, یہ سیاسی مولا ہے. سیاسی مولا رمضان شرمول ہے, دین فروشان, کلے پچا خرچ ہو کلے بچا خرچ. حالانکہ ہمارے حضرت اقدس فقی هذه الامه شیخ الحدیث و تفسیر مفتی اعظم اسلام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب بہت پابند شرائع، بہت پابند ہیں. ہمارے ہاں ایک نکاح تھا، ایک نہیں دو نکاح تھے، ایک عالم کے دو بیٹوں کا نکاح تھا، وہ عالم مفتی محمود صاحب کی قومی اسمبلی اور ان کی جماعت کا ایم این اے تھا. اتفاق سے دونوں نکاح جہانگیرے میں منعقد ہو رہے تھے، استاد محترم مولانا لطف اللہ کی مسجد میں. تو مفتی محمود وزیر اعلیٰ تھے صوبہ سرحد کے، عبدالشکور دین پوری کراچی میں نشتر پارک میں جوش میں آیا، کراچی والو مفتی محمود مفتی محمود تھے، کبھی وہ بھی موجود تھے، شیخ الحدیث اور شیخ التفسیر تھے، کبھی سرحد کے وزیر تھے. حضرت تشریف لا رہے تھے وزیر اعلیٰ، اور انہوں نے نکاح پڑھنے تھے اور ساری مجلس ان کے لیے سجی تھی. تو نئے نئے یہ رواج ہو گیا تھا کہ مس گیدرنگ سب لوگ مل جل کے کھائے، اور مس گیدرنگ اور بڑے بڑے ٹیبلوں پر کھانا سج جائے. تو اتفاق سے وہاں جو دعوت تھی ان میں کسی درجے میں ہم بھی خادم تھے، اور چھوٹے تھے، میری اور فضل الرحمان کی عمر ایک ہے، دو چار مہینے چھوٹے ہوں گے وہ، اور فراغت میں ایک سال پیچھے، وہ 78 میں اور میں نے 77 میں دورہ کیا. لیکن یہ اس وقت دارالعلوم حقانیہ کے طالب علم تھے، جہانگیرے کے کشتیوں کے پل پہ کھڑے تھے، پیلا رومال باندھ کر تک زیڑ اور موٹا تازہ، اور ایسا پیلا رومال سر پہ باندھا ہوا تھا، اور وزیر اعلیٰ کی گاڑی پر جھنڈا لگا ہوا. تو ڈیر لا سو فضل مفتی سے بھی زیادہ پریرا دے سکو مستف گاڑی آگے گئی. تو وہاں پر جو دعوت تھی، وہ دعوت بڑی بڑی میزوں میں کھانا لگا ہوا تھا، اور پختونوں کا جیسے طریقہ ہوتا ہے سینکڑوں مینڈے اور بکرے کٹے تھے. وزیر اعلیٰ آ رہے اور ایک بڑے بزرگ مولانا عبدالحق صاحب کوڑا خٹک کے دو بیٹے انوار اور اظہار کے نکاح تھے، دونوں حضرت استاد مولانا لطف اللہ صاحب کی مسجد میں، اور مولانا عبدالحنان صاحب کی ایک بھتیجے کی بیٹی تھی اور ایک بھانجے کی بیٹی تھی. اور حضرت صاحب دونوں بڑے بڑے علماء تھے. تو کھانا جو سجا تھا وہ اس طرح کھڑے کھڑے، تو میں نے کہا کہ کھڑے کھڑے، تو استاد محترم مولانا نے مجھے کہا کہ یہ تو پرے خبر گا تو مجھے خبر نہ پوائے گی. تو اس جگہ زمانہ بدل شوی جا، اور مفتی محمود کے ساتھ بہت لوگ ہوں گے پینٹ پتلون میں ہوں گے، وہ کیسے نیچے بیٹھیں گے؟ پینٹ پتلون والوں کی وجہ سے مفتی صاحب کیسے کھڑے ہو کے کھانا کھائیں گے؟ یار جی، واقعی مفتی محمود صحیح معنوں میں اللہ کا نیک بندہ تھا. سب سے پہلے وزیر اعلیٰ کی گاڑی آئی، جھنڈا لگا ہوا تھا اور موٹر سائیکل ہے، سب لوگ آگے پیچھے تھے. وہ جیسے کھانا دیکھا نا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. مولوی عبدالحنان چتا ہے، وہاں مولوی سفتے میں راشا آواز کے ادھر سے چل نکڑا ہے معاشر میں دئی تک تھا، وہ لگا چاہے پینٹو نے نوش لی گی دیتا پتہ ہو لگے چی بولا وزیر اعلیٰ. تو اور تو ماں تھا بے کے گئی، ماں تنا تھا بے کے ماں خسار نہ گئے خدا غریب بولا پتالے سو خبر مانی مسکین سڑی خبر سو مانی ڈوڑے گا تو کتھا ہوگا. اب دو زمانے کے لوگ ہوتے ہیں اور ان کے ایمان و ادراک کا پتہ نہیں چلتا ہے، اور وہ اتنے بڑے محدث فقیہ، اور انہوں نے کہا نہیں ہم کہاں ایسا کر سکتے، سنت کے مطابق کھانا کھائے، سارا کھانا نیچے اتروائے. یہ مفتی صاحب کی امانت ہے جو قرآن کے صفوں میں بیان ہو جائے. الحمدللہ. ایک یہ بڑا عجیب واقعہ ہے، دوسرا ہمارے جہانگیرے میں میرے ایک دوست تھا، وہ ویسے مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا اور میں بھی اس سے محبت کرتا تھا، اور لیکن وہ اس کا تعلق پیپل پارٹی سے تھا، اور وہ کہتا تھا کہ مولویوں کا سیاست میں کوئی کام نہیں، بس یہ محراب ممبر جیسے لوگوں کا تصور ہے. تو وہ روز میرے ساتھ مسجد میں گھنٹوں بیٹھتا تھا، جب میں پڑھتا تھا تو وہ بھی ساتھ رہتا تھا، لیکن جب سیاسی باتیں ہوتی تھی تو اس کی اور ہماری لڑائی ہو جاتی. ظاہر ہے ہم جمعیت کے لوگ تھے اور وہ پیپل پارٹی کا اس کے گھر پہ جھنڈا لہرا رہا تھا. جب مفتی محمود صاحب وزیر اعلی ہوئے تو وہ حضرت کے بارے میں بہت بری بری باتیں کرتا تھا. میں اس کو سمجھاتا تھا کہ ایسی باتیں مت کرو. ایک دن مجھے کہا کہ ارے وزیر اعلی کے نام ایک خط چاہیے، اور چونکہ وہ جمعیت العلماء کا آدمی ہے تو حضرت مولانا عبدالحنان صاحب لکھے. میں نے حضرت کو کہا کہ ان کو خط لکھ کے دے دو، اور یہ تو پیپل پارٹی کا سرگرم کارکن ہے، اگر حضرت مفتی صاحب سے متاثر ہوا تو ہمیں گاؤں میں جمعیت کا کام کرنے میں آسانی ہو جائے گی. حضرت میرے استاد تھے، فوراً لکھ دیا مفتی صاحب کے نام خط لکھا کہ ہمارے جہانگیرے کے ایک معزز گھرانے کا چشم و چراغ ہے، اس کا تعلق پیپل پارٹی سے ہے لیکن یہ مذہبی شخص ہے اور علماء اور اہل حق سے بھی محبت کرتا ہے. میں سفارش کرتا ہوں کہ آپ ان کا یہ کام کر لیں. وہ خط لے کے پشاور چلا گیا وزیر اعلی ہاؤس. وہ پھر قصہ سناتا تھا، وہ کہتا تھا پشاور کے تمام علاقوں میں اذانیں ہو گئی مسجدوں میں، اور بس جماعت ہونے والی ہے یا ہو جائے گی ہر جگہ، کئی پانچ منٹ پہلے ہوتی کئی پانچ منٹ دیر سے ہوتی. وزیر اعلی صاحب اپنے چہل پہل میں ہے، لوگ آ رہے اور جا رہے اور نہ اذان ہے نہ نماز ہے. یہ تو معترض لڑکا تھا، دشمن باہر بیٹھا ہوا تھا درخواست لے کے. کہنے لگا بالکل جب جماعت میں ایک منٹ رہ گیا نا تو کہا ایک آدمی باہر آیا، اور آتے ہی اس نے ایک لمبی صف بچھائی اور آگے مسلح بچھایا، اور اسی آدمی نے جس نے صف بچھائی کنارے پہ کھڑے ہو کے اذان دے دی. تو پھر مجھے نقل کرتا تھا کہ اندر سے دمر ہٹ بولا داسی ہو داسی کے دو مفتی صاحب ڈر درون جسم ہوگا ڈر خشتا سڑے جسم میں ڈر درون ہو، گھر سر پہ پیلا رومال باندھے ہوئے ہو سیدھا مسلح پہ، اور پیچھے مڑ کے دیکھا کہ چشمہ چمک رہا تھا. سب لوگ آئے اور ہر کام بند ہو گیا، اللہ اکبر جماعت کرائی. جماعت کرانے کے بعد دعا مانگی، دعا کے بعد مفتی صاحب نے کہا کہ جہانگیرہ سے فلاں نام کا لڑکا آیا ہے مولانا عبدالحنان کا خط لے کے، وہ آ جائے. مجھے ہاتھ ملایا اور اندر لے گئے، چائے منگوائی، مجھ سے پوچھا اور کہا بزرگ کا اس پہ لکھ دیا ہے پلیز بی شوٹ، اس کو فوراً بیان کر لیا جائے. تو وہ کہتا تھا مفتی محمود سچا پیغمبر کا وارث ہے. وہ لڑکا وہاں سے آ کے تبدیل ہو گیا، اس نے اپنے مکان سے پیپل پارٹی کا جھنڈا اتارا اور مفتی محمود صاحب کا مرگ جھنڈے والا ہوا. کہتے میں نے حضرت کو آنکھوں سے دیکھا ہے، اس میں انبیاء کی چمک موجود ہے، کہ اس کا چہرہ اس کے آنکھیں یہ تو خالی ایک نماز میں دیکھا، اور جنہوں نے ان کی اقتضا میں جمعہ اور عید پڑھی ہے، اور جنہوں نے ان کی اقتضا میں تراوی تک پڑھی ہے، اور آپ نماز اس طرح پڑھاتے تھے کہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ عمر ابن عبدالعزیز کی نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی. اس طرح میں دعوے سے کہتا ہوں کہ موجودہ صدیوں میں مفتی محمود جیسے قرآن شریف کو نہیں پڑھ سکتا، اور نمازوں میں بڑی بہترین انداز تھا ان کا، بڑی خاص خاص جگہ تھی، اور قرآن پڑھنے پر بہت زیادہ قادر تھے حضرت، بہت پختہ قرآن تھا، بہت پختہ تھا. ہمیں صلاحیت نہیں تھی اور اتنا شعور نہیں تھا، ورنہ مفتی صاحب کے پاس یومیہ قرات محفوظ تھی، ان کی ایک رائے تھی کہ مثلاً آج اتوار کا دن ہے نا یوم الاحد، آج فجر میں کون سی جگہ نبی سے ثابت ہے وہ پڑھ دیں سب تمام نمازوں میں. اور کل پیر ہے، پیر کے دن فجر سے لے کے عشاء تک پیغمبر کی خیرات کیا ہے، اس کا پتہ تب چلا جب ایک طالب علم ہندوستان گیا اور وہاں شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی پر ڈاکٹریٹ کر رہا تھا، اور وہاں یہ بات آئی کہ پیغمبر کی یومیہ خیرات پانچوں نمازوں میں یہ کہاں کہاں محفوظ ہے، ان میں مفتی محمود صاحب کا نام آیا. یہ ہمارے مفتی صاحب ہندوستان والے کا نہیں، گنگوئی کا، ان میں حضرت کا نام آیا کہ جن بزرگوں کے پاس وہ خیرات محفوظ تھی بڑے تتبع جستجو کے بعد احادیث سے آثار سے، ان میں پاکستان کے مولانا مفتی محمود صاحب شیخ الحدیث اور مفتی قاسم العلوم ملتان میدان سیاست کے فاتح. بہت زیادہ مزایا و مفاخر تھے وہ اپنے علمی قد کاٹ میں حضرت بن نوری شمس الحق افغانی اور قاری طیب اور بڑے بڑے اکابر کے ہم پلڑا تھے، بلکہ زیادہ ہی ہوں گے کم نہیں تھے، بہت بڑے علوم تھے، بہت زیادہ راسخ پختہ علم اور وسیع اطلاع تھی. آئے اور شاہ گئے وعدہ فردا دے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغے روخے دے بالے. بیٹے میں بھی صلاحیتیں ہیں، اور الولد سر لابیہ کا مصداق ہے، اور ظاہر ہے مفتی محمود جیسے تو گزشتہ صدیوں میں بھی کوئی نہیں تھا. باقی بہت سارے میادین میں ہمارے عزیز دوست اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی اور عمدگی کے ساتھ اپنے عظیم والد کی اچھی نیابت اور نیک خصلتوں میں خوب کامیابی عطا فرمائی. مجھے مولانا کے ساتھ مل جل رہی ہے، دوستانہ بر تعلقات ہیں، بہت ان کی طرف سے زیادہ ہے، حقیقت ان کے احسان زیادہ ہیں، ہم تو ایسے ہی بیکار لوگ ہیں. وہ بڑے اندھیروں میں اور بڑے کڑک اوقات میں بھی مجھے یاد رکھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہمارے خاص لوگوں میں سے. شاید ان کو اس سے بہت خوشی ہے کہ یہ عاجز اور فقیر حضرت مفتی صاحب کو امام وقت مانا. میں کیا، ہمارے استاد حضرت بن نوری اور ہمارے استاد مفتی ولی حسن، ان کے مفتی محمود کے انتقال کے دن میں نے مفتی ولی حسن کو جیسا دیکھا ہے. بار بار کہتے تھے آج بہت بڑے فقی مر گئے، بہت بڑے فقی. بڑی دنیا نے مفتی محمود کا ماتم کیا ہوگا، لیکن ہمارے استاد مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن ان کے عاشق زار تھے، بالکل ان کی صلاحیتوں کے بہت بڑے معترف تھے، اور وہ انتقال کے دن جنازہ بھی نہیں ہوا تھا، جو بھی ان سے ملتا ہو کہتے ہیں بہت بڑے غم کا دن ہے، بہت بڑا علم کا گنجینہ و خزانہ زمین میں جا رہا ہے. اور پھر کہتے ہیں فقی آدمی تھے اور فقہ پر کلام کرتے ہوئے چلے گئے، فقی آدمی تھے فقہ پر کلام کرتے ہوئے، کہ فقہ کا دفاع وہ بہت مضبوط طریقے سے کرتے تھے اور فقہ پر ہمیشہ کھڑے رہتے تھے. اللہ ہمارے یہاں ایک بزرگ استاد تھے مولانا لطافت الرحمان صاحب، ان کے شاگرد مولانا شیر علی شاہ صاحب ہے، اور لاہور کے مولانا موسیٰ خان بھی ان کے شاگرد تھے. وہ بزرگ عالم تھے، جماعت اسلامی والوں کے یہاں پڑھاتے تھے، تو میں نے ان کے خاتمہ کو بچانے کے لیے ان سے معاہدہ کیا. افسن لولو گیا ہے یا مسلم شریف ہمارسا متربی، یہ کتابیں ان کے حوالے کی ہم آؤ ورتا میں ہمارے گھر وستے چمر خوشی موجودی مرنا ویڈیا نے مہربانی صفان ورتا ہو. تو انہوں نے المرکز الاسلامی کے بانی ہمارے مرحوم بھائی مولانا نصیب علی شاہ صاحب نے ایک فقہی کانفرنس کی مفتی محمود کی یاد میں، تو لطافت الرحمان صاحب مضمون لکھ کے جا رہے تھے. مجھے مغرب کی نماز کے بعد دفتر آئے اور مجھے کہا میں نے مفتی محمود پر عربی میں مضمون لکھا ہے، آپ کو تو زیادہ عربی نہیں آتی ہوگی لیکن آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. میں نے کہا دکھا دو. جب انہوں نے مضمون دکھایا اور میں نے پورا دیکھا، انہوں نے مضمون کا جو نام دیا تھا وہ میں نے کاٹا اور میں نے اس پر لکھا الامام الفقی المحدث امام حاضر الزمان مفتی محمود. بڑا حیران ہوا، مجھے کہتے ہیں واہ. میں نے کہا یہ مضمون کا عنوان ہے. میں نے ٹیلی فون کر کے نصیب علی شاہ کو کہا مولانا کے مضمون کا یہ نام ہے، وہ نام نہیں جو دیا وہ غلط. اس نے کہا کہ آپ نے رکھا. میں نے کہا ہاں. اور جب مضمون مکمل ہوا میں نے کہا آپ ادیب ہیں اور ادبا کے استاد ہیں اور آپ اتنے کمزور ہیں، مفتی محمود صاحب تو عربی شاعر تھے، ایک شعر تو لکھ لیتے. مجھے کوئی شعر ایسے یاد نہیں ہے. میں نے اس مضمون کے اخیر میں شعر بھی میرا لکھا ہوا ہے، میں نے لکھا بحر العلوم فما بحر یشاکلہ لو نقب الارض لم یوجد لہ شبہ. لطافت الرحمان صاحب لپٹ گئے. وہی ماشاء اللہ ادیبان اور شاعران پتا قربان شاہ اللہ سم ذوق در کھڑا ہے. میں چاہے پتہ نہ تو لگی چاہے عربی میرا ذوق مایا راز ہے. گیا بے 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 ڈھیر کی متھی شعر نے ڈھیر کی متھی وہ اس کا مضمون چتوے تھا تو انعام ملاوی گی مضمون ہوئے انعام ملاؤ شو اسی بریشا وے سور کم مایا پنزوز روپے اور یار منم دے زبردست مضمون دے تو ٹھیک کڑا ہے سو نو غلط ہی میں ہوتا سمے گی بحر لولو میں فما بحر یو شاکلو لو نقب الارض لم یو جد لہو شبہو. الحمدللہ اپنوں کے نقش قدم پر ہو مرنا یا جینا ویرحم اللہ عبدا قال آمینا. سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ وَإِسْتَا بَيَا يَا دِمْيَا بَيْرِمَا اسْتَا بَيَا يَا دِمْيَا بَيْرِمَ زَچِ قَدَمْ پَقَدَمْ قِدَمْ تَا يَادَوْمَا. لا إله إلا الله. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ اور یہ پوچھتے ہیں آپ سے چاند کے بارے میں. اللہ ہلال کی جمع ہے چاند ہے لیکن اردو میں چاند کی جمع نہیں ہے مستعمل. ایک کو بھی چاند اور دس کو بھی چاند. قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ فرمائیے یہ اوقات جاننے کے لیے ہیں لوگوں کی سہولت کے لیے اور خاص کر حج کے لیے. عبادات ہماری وہ چاند کے ذریعے ہے. رمضان شریف کب ہے اور کب نہیں ہے یہ چاند کا مسئلہ ہے. ٹپو شپو جو ریت ہے لال ہے گڑپو ٹپو سارے جان کو چاند نظر آتا ہے ان کو نظر نہیں آتا. کیا کہتے ہیں ریت ہے لال کمیٹی کے ممبران جمع ہو گئے ابھی بینک کی چھت پہ چڑھ گئے لیکن بجائے اس طرف دیکھنے کے اس طرف دیکھ رہے تھے حیدرآباد کی طرف چاند ڈھونڈ رہے. کسی چپڑاسی نے کہا کہ سر چاند اس طرف ہوتا ہے ادھر تھوڑا ہی ہوتا ہے ویسے آپ اعلان نہ کرے تو علیحدہ بات آپ علیہ مخ کھڑے ہوئے دس قابل دی. ماتے اور روئے تھے لال والے فون کوئی تم پر جر خبر ہے کہ مجھے بتا سندا سے جامع وہ سنڈم جہاد بولا رہے لامے در بس ردی گڑھ نور در بس کو مار تصور مسلمان ہو عبادت خراب ہوئی ٹو. آسان مسئلہ تھا. سعودی عرب ہمارا منیٹر ہے ہمارا مذہبی ملک ہے ہمارے عقیدے کا مرکز ہے خدا اسے قیامت تک سلامت رکھے. بس جہاں ان کی اقتدا میں اقتدا ہے جب وہاں چاند ہو گیا اتنے ہوں گا دس ملیاں کاغو آگ چستر کی داسی ہے جداسی ہماری تو اوکھ نخاری اس وقت میں سوئی د بہرحال رویت ہلال پر حکیم الامت کا بھی رسالہ ہے مفتی محمد شفیع مرحوم کا بھی ہے. سرحد میں ایک نیا مولوی پیدا ہوا ہے اس نے بھی کچھ اکو بکو سندر بکو جمع کیے. ہمارے ایک شاگرد اور فاضل ہے مولانا مفتی زین العابدین اس نے بھی ابھی ایک رسالہ لکھ کے سامنے رکھا ہے. غریب نے اپنے حساب سے کوشش کی ہے وہ جسم رکھ گئے ہو تم رہ بار گئے. بات لگی اولی کب نے سمجھا تھا وہ بولی تم یہ عبارت میں بغیر روک کو میں نے کہا دس شہر ہے جی میں تر شانتی ہے میں نے سری جا تو کوئی وہ آیا کر رہا وہ یہ نا دس والا تھا پکا تم کتاب جو سنی لکھی چھپا رہی جو ماہر ہے کبھی بھی ایسی نقل نہ کرے جو آپ کے صلاحیت سے زیادہ ہو. سمجھ لے کسی سے. میں نے شیخ و مرشد محقق الاثر مولانا سرفراز خان سے پوچھا کہ گوجرانوالہ کے مولانا محمد چراغ جو مولانا انور شاہ کے بڑے شاگرد تھے اور عرف شیزی جنہوں نے جمع کی شاہ صاحب کے درس کے دوران تو آپ نے ان سے کچھ پڑھا ہے تو حضرت مولانا سرفراز خان نے کہا کہ ہاں بعض مشکل عبارات میں نے ان سے سمجھی ہے. دیکھے بعض مشکل عبارات میں نے ان سے سمجھ لی. میں نے کہا مشکلات حل کرنے میں وہ امام تھے وقت کے امام تھے سچ مچ انور شاہ کے شاگرد. یسألونک عن الأهلة یہ پوچھ دے آپ سے چاند کے بارے میں یہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. قل ہی مواقیت للناس یسألونک عن الأهلة قل ہی مواقیت للناس والحج آپ فرما دیجئے یہ اوقات کے لیے ہے لوگوں کے اور حج کے خاص کر حج کے. آیت سے ابو بکر جساس راضی اور دیگر علماء نے استدلال کیا ہے کہ چاند کے اوقات جاننا واجب ہے. آپ سے جب کوئی پوچھے کہ آج کون سی تاریخ ہے تو آپ کہے کہ آج 28 یا 29 شعبان المعظم ہے اس کے بعد کہو کہ آج جولائی کی 30 ہے یا کیا ہے. آپ کی گھڑی پر طالب تفسیر پڑھنے والے وہ قمری حساب ہونا چاہیے, چاند کا حساب. ہمارے ہاں سورج کا نظام تابع ہے چاند کا, اور چاند کا نظام بہتر ہے. ابھی گرمی میں روزے آئے, 15 گھنٹے کے قریب کا روزہ ہوگا, سانٹنگ کئی 15 گھنٹے کا روزہ ہوگا. اس دن ناروے سے فون آئے, ناروے ایک ملک ہے, اور اس وہاں سے فون آیا کہ یہاں 18 گھنٹے کا روزہ ہے. تو اب کیا کریں گے؟ میں نے کہا آپ لوگ دعا کریں کہ 20 گھنٹے کا ہو جائے. کہ نہیں نہیں یہ 18 بھی مشکل ہے. میں نے کہا مشکل آنے اس کے آسان نہ شوار, مرد را باعث کے ہر آسان نہ شوار. آپ کا اجر زیادہ ہے, 4 گھنٹے میں آپ زندگی گزارے اور 2 گھنٹے میں عبادات کرے اور 18 گھنٹے روزہ رکھے. تاہم بولے کوئی ایسی بات نہیں. بعض ملک ایسے ہیں کہ وہ افطار کر لیتے ہیں اور تراویح کی نماز جلدی میں اگر عشاء داخل ہوئی تو پڑھ لیتے ہیں, اور فوراً فجر داخل ہو جاتے. بس وہی افطار جو انہوں نے کیا وہی سحری بھی اور روزہ شروع ہو. بچوں ایک دم دور الاضاء میں لکھا ہے نا کہ جن علاقوں میں وقت عشاء نہیں ہے تو وہاں وتر بھی نہیں. قطبین جسے کہتے ہیں, جہاں 6 مہینے دن ہے 6 مہینے رات ہے, تو وہ لوگ قریبی اسلامی ملک سے پتہ کریں گے. قریب میں جو ان کا ملک ہے وہاں کے حساب سے نماز بھی پڑھیں گے کہ بھئی اب فجر کا وقت داخل ہوا, اب زہر کا, عصر کا, اس طرح. کیونکہ سورج کھڑا رہتا ہے تو 6 مہینے کھڑا رہے گا. تو وہاں قمری صاحب شمسی سے بہتر ہے. قمری میں کبھی روزہ ٹھنڈے میں آئے گا, سردی لگے گی آپ کو, چائے کا تقاضا ہوگا, لیکن پیئیں گے نہیں کیونکہ روزہ ہے. اور آج کل جو ہے نا گرمی ہے, او ہو ہو گرمی, یہ کچھ نہیں گرمی, عرب کی گرمی جنہیں منورہ کے جیسے تو دس ہی لئی. ایک مولوی صاحب ذرا دور سے آتے تھے, میں نے دیکھا تو یہاں یہاں غریب کے گال کٹ گئے تیز ہوا سے. قریبی لوگ متمولی تو رہ سکتے ہیں آسودہ لوگ, لیکن دور سے آنے والے پریشان ہوتے ہیں. امام بخاری نے بخاری شریف میں ایک باب قائم کیا ہے, باب و اجر العمرت علی قدر النسب سواد سے نصب. یہ باب ہے کہ عمرے میں جتنی تکلیف مشقت پیش آئے ثواب بڑھتا ہے. اللہ اکبر. بے مشقت یہاں آرام نہیں ملتا ہے, اور گل بھی ملتے ہیں تو کانٹوں میں نہاں ملتے ہیں. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها, یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ آؤ گھروں میں پیچھے سے. احرام باندھنے کے بعد یہ گھر نہیں آتے تھے, آتے تھے تو پیچھے سے. اب اپنے گھر کو کوئی پیچھے سے چڑھ رہا ہو لوگ سمجھتے ہیں کوئی ڈاکو جا رہا ہے. لیس زید قائما, اصل تو اس کا اسم مرفوع ہوتا ہے اور خبر منصوب ہے. علیس اللہ بے احکم الحاکمی, تو پہلے جو گزرے لیس البر, اصل میں وہ لیسا تولی کو, تولی مصدر وہ اسم ہے اور بر اس کی خبر واقع ہے. انت ولو وجوہکم, یہ بیت بار بتاویل مصدر کے اسم مؤخر ہے اور بر را یہ خبر مقدم ہے. یہاں اپنے حال پر ہے. ولیس البر رو, لیس زید قائما، نہیں ہے کامل نیکی، یا یہ کوئی نیکی کہ تم آنے لگو اپنے گھروں میں پیچھے سے؟ پیچھے سے آنا ویسے ٹھیک نہیں ہے، کام سارا آگے سے ہوتے ہیں، پیچھے کیوں جا رہا ہوں؟ ہاں غلط بات، سب کچھ آگے آگے. ولكن البر من اتقى، لیکن نیکی وہ ہے اس شخص کی ہے جو اللہ سے ڈرے. وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، آؤ گھروں میں دروازوں سے، جو اللہ تعالیٰ نے راستہ بنایا ہے، جو جگہ بنی ہے وہی سے ملا کرو، کہیں غلط جگہوں سے نہ ملا کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو سکو. وقاتلوا فی سبیل اللہ، قتال کرو اللہ کے راستے میں. الذین، ان لوگوں سے، یقاتلونکم، جو قتال کرتے ہیں تم سے. ولا تعتدوا، اور تم حد سے مت بڑھو. ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ پسند نہیں فرماتے حد سے بڑھنے والوں کو. وقتلوہم، مارو انہیں مشرکوں کو. حیث ثقفتموہم، جہاں ان کو پاؤ. واخرجوہم من حیث اخرجوکم، نکالو ان کو جہاں سے یہ نکالتے ہیں تمہیں. والفتنۃ اشد من القتل، اور کفر اور شرک کا فتنہ زیادہ برا ہے قتل سے. اگر شرک اور بدعت کا فتنہ ختم ہو سکتا ہے، اس کے لیے قتل و غارت گری جائز ہے. یہ نہیں ہے کہ والفتنۃ اشد، آپ ہر اختلاف کو فتنہ کہے. ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، اور مت لڑائی لڑو ان سے مسجد حرام کے اندر. حتی یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ یہ قتال کرے تم سے اس میں، بیت اللہ میں. اور مسجد حرام میں تو جنگ و جدال سخت منع ہے. آئی سوال، ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو وہاں پھرتے ہیں، ملکوں سے بھاگا ہے، اور کوئی پکڑ نہیں سکتا ہے کیونکہ حرم شریف ہے. انیس سو 83 میں ایک بنگالی بھاگ کے آیا تھا، اور بنگال گورنمنٹ نے سعودی سے درخواست کی تھی پکڑ کے دے دے ہمیں. اتفاق سے میں پنجاب ہوٹل میں، وہ الماس کے پیچھے پنجاب ہوٹل تھا، میں بیٹھا ہوا تھا، اور میرے قریب میں ایک ٹیبل پر وہ آدمی بھی تھا، اور چاروں طرف دیکھا کہ پولیس فوج وہ گھیرا ڈال رہی ہے. یہ شخص یک دم کھانا چھوڑ کر اور دوڑنے لگا، اور میز کے نیچے ادھر نکل گیا، اور بابی ملک عبدالعزیز میں دوڑنے لگا، حرم کری سامنے. پیچھے سے تمام موٹر سائیکلیں اور رہی وہ کروں کروں سیٹیاں بھاگنے لگے. وہ بس جب اس نے دیکھا کہ پکڑا جا رہا ہو، اس نے اپنے آپ کو گرایا اور مسجد حرام کا گیٹ پکڑ لیا. من دخلہ کانا آمینا، اندر سے جو پولیس تھی باہر والوں پر گرم ہو گئے کہ وہ بیت واخذم بالبیت وانتم تسجنون، وہ بیت اللہ پکڑا ہوا ہے تو کیچ رہا ہے اس کو. تو وہ باہر والوں کو جان چھوڑا جی مشکل ہو گئی اندر والوں سے. وہ اندر والی پولیس ان کو کہہ رہی ہے کہ اس نے تو کعبے کا گیٹ پکڑا ہے، تو آپ نے کیسے ہاتھ لگایا؟ وہ کہتے میں نے پہلے پکڑا تھا. وہ پھر اس نے کہا نہیں میں دیکھ رہا ہوں. اس نے اندر والوں نے کیس درج کرنا شروع کیا، اب اس کی جان پھنس گئی. یہ بابا تھوڑا سا اور اندر بھاگا، اور پھر اپنے آپ کو گرایا. ظاہر ہے وہ بہت دوڑ لگائی تھی. وہ پولیس جو بیت اللہ والی ہے وہ ان کو زمزم پلا رہی ہے، ماشاء اللہ شجاع فرا شجاع ماشاء اللہ بہادر ہے، صحیح بھاگا. یہ جو اندر والی پولیس ہے یہ باہر والوں کی مددگار نہیں ہے، یہ بیت اللہ کا تحفظ کرنے والی. میں نے کہا اس کو خانہ خدا کہہ دے شجاع. ہماری پولیس ہوتی تو کیا کیا حرام کاریاں کر کے اپنے پیسوں کے لیے. فَإِن قَاتَلُوكُمْ پس اگر وہ تم سے لڑنے لگے فَقْتُلُوهُمْ تو تم ان کو مارو. مطلب یہ کہ بیت اللہ میں تو لڑائی جائز نہیں ہے, لیکن اگر کوئی آپ کے ساتھ وہاں لڑے بیت اللہ کے حفاظتی دستوں کے ساتھ. سن 1980 میں جو کعبہ پر حملہ ہوا تھا, اور یہ سندھ کے مشہور زمانہ آل حدیث, اس کے بھی دو بیٹے اس میں آ گئے تھے, بدیع الدین جو کہلاتا ہے, بدیع الدین مشہور غیر مقلد ہے نا سعید آباد کا, جس کو سب سے پہلے مولانا امین اوکاڑا نے لٹا دیا تھا. یہ کہتے تھے کہ یہ حضرت بنوری کے برابر ہے اور انور شاہ وقت ہے اور یہ وہ, یہاں چار چھ پروفیسر غیر مقلد ہو گئے تھے. حضرت الشیخ مرشد مولانا سرفراز خان نے ان لوگوں کو لکھا کہ تم ماسٹر امین کو لے جاؤ, پروفیسروں کو سمجھا دے گا. ماسٹر امین صاحب جب پروفیسروں کو سمجھانے آئے تو انہوں نے کہا پہلے ہمارے پیر صاحب سے بات کریں. پیر صاحب کو عرب و عجم کی سب حدیثیں یاد ہیں. چنانچہ پیر بدیع الدین سے مولانا امین نے مناظرہ کیا اور وہ ہمارے یہاں 66 میں محفوظ ہے. اس مناظرے کے اخیر میں پیر صاحب نے اعتراف کیا ہے کہ آئندہ میں آپ کے مقابلے میں مناظرہ نہیں کروں گا, اور نہ یہ کہوں گا کہ حنفیہ کے پاس حدیث نہیں ہے. آج آپ کی گفتگو سے یہ حیا ہوا کہ احناف کے موقف پر ادلہ احادیث صحیح ہے اور لوگوں سے زیادہ ہے. وہ مناظرے کا شروع ایسا تھا کہ پیر صاحب لیٹے ہوئے تھے اپنے محل میں, مولانا تو مسافر آدمی تھے, غریب دھوتی باندھے ہوئے پریشان حال بکرے بال, آ کے بیٹھ گئے. السلام علیکم, تو مناظرہ کرنے آئے؟ مولانا کا جی حضرت نے یاد فرمایا ہے تو. ہاں یہ میری شرطیں ہیں, اس کو پڑھو, پڑھنے کے بعد سمجھو اور پھر جو ہے نا اس کے مطابق اپنی شرطیں لکھو. مطلب یہ کہ آج کا دن تو یہ پڑھے گا, کل سمجھے گا, پرسوں لکھے گا. اور دنیا جمع ہے باہر. مولانا محمد امین صاحب نے نیچے دستخط کیے اور ان کے اوپر لکھا کہ پیر صاحب چونکہ اہل حدیث ہونے کا دعوے دار ہے, اس میں جو شرطیں حدیث سے ثابت ہوگی وہ مانی جائے گی, جو حدیث کے موافق نہیں وہ مسترد کر دی جائے گی. اور نیچے دستخط کر کے مولانا امین نے وہ 36 واپس پٹک دیے. کہا آپ کی شرائط پر مناظرہ بیٹھ جائے. میری وہی شرائط ہے جو آپ کی ہے. آج پہلے مناظرہ آپ کے ساتھ شرطوں پر کرتا ہوں. پیر صاحب کی آنکھ کے گرو دے, آپ صفحے لکھے ہوئے ان کے دستخط کر کے ایسے پٹک دیے. کہا آپ کے شرطوں پر مناظرہ بیٹھ جائیں, آپ مناظرے کے لیے بلائے اور لیٹا ہوا ہے. یہ آخری ادوار میں حضرت مولانا محمد امین صاحب اوکاڑا بھی آیا تم من آیات اللہ تھے. غیر مقلد کے مقابلے میں اللہ نے ان کو امامت کا درجہ دیا تھا. پورے پاکستان کے تمام غیر مقلد ان سے شکست خوردہ ہے, ایک بھی بچا نہیں, سب پٹ چکے ہیں, سب جھوٹ بول رہے ہیں. بس اور طرف مناظر تھا, بالکل براہ نہ مناظر تھا. جمعے کی نماز میں میں نے ان کا ذکر کیا. نماز کے بعد ایک پی ایف کا آدمی مجھے کہتا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے پنجاب چیک 34 میں مناظرہ ہوا, راؤ آشف صاحب کی شجارت میں امین پٹ گیا ہے. میں نے کہا خواب میں ہوا ہے؟ کہ نہیں نہیں بیداری میں ہوا ہے, سب کو پتا ہے. تو میں نے کہا ایک جمعہ چھوڑ کے اگلے جمعے کو میری طرف سے انعقاد ہے, آنے جانے کا خرچہ طالب الرحمان شمشاد سلفی جو مناظر آپ چاہے، عوامین کو حاضر کرنا میری ذمہ داری ہے، جتنا خرچہ ہوگا میرا ہوگا، تو غیرت پیدا کر اپنے راہ والوں کو لے آؤ. سب لوگ بھی حیران ہو گئے، مجھے بھی غصہ شدید آیا، کیونکہ مجھے مولانا کے ساتھ رہنا ہوا تو میں نے دیکھا تھا ان کو، وہ شکست نہیں جانتے تھے، اللہ نے ان کو خاص فاتح بنایا. بات ختم ہو گئی، وہ چلا گیا، اس کا ٹھیک ہے. بیچ میں ایک جمعہ گزر گیا، اگلی جمعرات کو میں ترمذی شریف پڑھا کے باہر نکلا، دیکھا تو مولانا رکشے سے اترے، بہت ساری کتابیں اور صفحے اور کاغذ اور کاپیاں نیچے. میں نے کہا السلام علیکم، میں کیسے آیا ہوں بے موقع. واہ، آپ نے کل تو مناظرہ رکھا ہے. مجھے اب یاد آیا، کہتا جمعے کے بعد کسی نے بکواس نہیں کیا تھا جس کو آپ نے چیلنج کیا، تو مجھے کوہاٹ میں پتہ چلا. میں نے وہاں سے رخصت لے کے ملتان پہنچا، ملتان سے ٹرین پہ چڑھ کے گھر اچھی اترا، اور آپ کے مناظرے کے لیے آپ کے کہنے کے مطابق حاضر ہوں ایک دن پہلے. اللہ، کیسے غیرتی ماؤں نے غیرتی بیٹا ہے. جانے جمعہ کے دن ممبر پر بٹھایا، میں نے کہا تقریر کرو اس. وہ پی ایف والا جو وہ باغا ہے آج تک نہیں ملا. تو جس وقت کعبے پر حملہ ہوا ہے، پیر بدیع الدین کے دو بیٹے اس میں پکڑے گئے اور مارے گئے تھے، اور ان کی لاشیں کعبہ کے سامنے پانچ دن تک سڑ رہی. فَإِن قَاتَلُوكُمْ، پس اگر یہ تمہارے ساتھ جھگڑا کرے قتال کرے، فَقْتُلُوهُمْ، پس مارو انہیں، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی سزا ہے کافروں کی. یا تو یہ کہ یہ کام ہی کافروں کا ہے، وہی کر سکتے، مسلمان کعبے پر حملہ کیوں کرے، اور یا یہ ہے کہ یہ کو عمل ہے لیکن عمل کفر ہے. کعبہ شریف پر جب حملہ ہوا اور ان لوگوں کو حکومت سعودی نے گرفتار کیا، تو وہ مختلف جگہوں میں چپ رہے تھے. علماء نے جو ان کو جواز کا فتویٰ دیا کہ ان کو مار سکتے ہو، یہ آیت لکھی تھی، فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. باقی باہر کوئی جرم کرے اور اندر بھاگے، امام ابو حنیف اور امام احمد کے نزدیک نہیں پکڑا جائے گا. راشن بند کر دے مسجد کے باہر نکلے تو پکڑے، اور دوسرے ائمہ کے ہاں گرفتار ہو سکتا ہے. فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر یہ باز آئے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، پس بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے. وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان کے ساتھ قتال کرو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً، یہاں تک کہ نہ رہے یہ کفر کا فتنہ. پہلے فرمایا نا یہ فتنہ قتل سے شدید ہے، فرمایا ان کو مارو تاکہ فتنہ نہ رہے، تو ان کا وجود فتنہ ہے مشرکین کا. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین خالص اللہ کا ہو. فَإِنْ انْتَهَوْا، پس اگر یہ باز آئے، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پس نہیں زیادتی ہوگی مگر ظالموں کے ساتھ. ظالموں کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہوتی، ان کے اعمال کی سزا جو بظاہر زیادتی معلوم ہوتی. الشہر الحرام و بالشہر الحرام، حرمت کا مہینہ حرمت کے مہینے کے بدلے میں. والحرمات و قصاص، اور تمام حرمتوں کا بدلہ لینا ہے. تم نے کم حرمتیں لوٹی ہے، کم بیدمیاں اور تباہیاں مچائی ہے. اصل میں صحابہ نے ایک جگہ حملہ کیا، انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ جمادی الاخرہ کی آخری تاریخ ہے، وہ رجب کی پہلی تاریخ نکلی، کیونکہ صحابہ کوئی بھی غیب دان نہیں تھا، ورنہ ایسا کیوں کرتے. اس پر مشرکین نے کہا کہ شہر حرام میں دیکھو حملہ کیا، فرمایا شہر حرام کا حرمت شہر حرام کی وجہ سے محفوظ ہے، لیکن تم جو بدتمیزیاں کرتے ہو اس کا بدلہ تم سے لینا ہے. فمن اعتدى علیکم, جس کسی نے زیادتی کی تم سے, فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم, بس تم حملہ کرو اس پر, مانن اس کے جو حملہ کر چکا ہے تم پر. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, وعلموا, جان لو, ان اللہ مع المتقین, بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. قتال ویسے تو نہیں ہوتا, جہاد کے لیے مال و دولت بھی چاہیے اور وہ وقت پر خرچ کرنا ضروری ہے. وانفقوا فی سبیل اللہ, خرچ کرو اللہ کے راستے میں, یعنی اللہ کے دین پر. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, اور مت ڈالو اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں. یہ جگہ مشکل ہے, ذرا غور کر لو. خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. میں ایک بات کرتا ہوں, اگر گھر کا دیوار نہ ہو, چھوٹی ہو, گیٹ نہ ہو, چور آسانی سے داخل ہوگا تو گھر کا سامان محفوظ رہے. تو دیواریں اونچی کرنا اور دروازہ لگانا اور مضبوط لگانا, خرچہ تو ہوگا لیکن تباہی سے بچ جاؤ. ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں, اگر آپ نے دین پر خرچ نہیں کیا اور مجاہدین اور جہاد کو بر وقت جہاد کی ضروریات مہیا نہیں کی, تو نتیجتاً کافر غالب آ جائے گا اور وہ پھر تمہارا لحاظ نہیں کرے گا. تمہارا گھر, تمہاری زمین, تمہاری بینک بیلنس, تمہاری جائیداد, تمہاری نقدی, تمہاری پونجی سب لوٹ لے گا. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, اپنے ہاتھوں سے خود اپنے آپ کو ہلاکت مت ڈالو. وَأَحْسِنُوا, کہاں خرچ کرو, احسن العلوم میں دو. سامنے مکان خریدا گیا, دیکھیں کتنا بہترین, ادارے کے کام آئے گا انشاءاللہ. سامنے آپ کے بیٹھنے کے لیے سحری افطاری کی جگہ سج گئی. خدر نوری آباد میں زبردست جامع مسجد اور ادارہ تیار ہو رہا ہے. تو انفقو اور احسنو, جان جگہ پہچان لو. ایسا نہ ہو کہ لیچی دلالا وہی نوڑی دی عبداللہ وہی زکوئی مانو خرچ کئی پل جائے گی. ایک آدمی نے کسی مشکل اور مصیبت کو ٹالنے کے لیے مجھ سے مشورہ کیا. میں نے کہا آٹھ دس گائے کٹواؤ, میرا مطلب یہ تھا کہ دورے میں بہت طلبا ہے, صبح و شام گوشت چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کو خواب بھی لے آتا ہے, ان اللہ یخرج بہ من البخیل شیئا. وہ میرے پاس دس دن بعد آیا, کہتے ہیں جی سات گائے ہو گئی اللہ کے فضل سے. میں نے کہا پھر مصیبت تو وہی ہے. کہاں؟ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ. اور بابا کیا کیا؟ میں ہاں اور ایمان اور اور منڈی بابا کی. میں انشاءاللہ ابھی مصیبت کم ہے, شام تک اللہ اس کو دس گنا کرے گا. کہ یہ کیوں؟ میں نے کہا دینی مدرسے, دین کے طلباء, فقراء, مساکین وہ کم ہے کہ وہ مزار پہ کون بیٹھا ہے؟ کوئی بینگا, کس کا ہاتھ یوں نکلا ہوا. بابا پہلے ان کو تو سنبھالے, بابا کے دربار پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ایسے عجائب گھر میں بھی نہیں ملے. بابا پوری طرح سے میں نے بابا کا شکر نہ ہوا ہے. چاخ پکونے نہ باہر ہوتی تھی, چاخو ناٹھی نہ باہر ہوتی تھی. شرمیں گے نا. خیر جی, آدمی سمجھ گیا, غصہ آ گیا, اس کو بھی بڑا سیٹ تھا. سیدھے منڈی گیا, دس گائے ٹرک میں ڈال کے افسر لوم لے آئے. میں نے کہا اب یہ غزوہ میدان, غزوہ میدان. زہر کے بعد بخاری میں جلدی گیا اور طالب علموں کو میں نے کہا بھائی وہ تو اپنا کام کر گیا, اب ہماری ڈیوٹی بڑھا دی, تم بخاری بعد میں پڑھو, دعا پہلے مانگو. جب تکلیف زیادہ ہوتی ہے پھر میں دور حدیث والوں سے پہلے دعا کراتا ہوں. یقین کر لو مغرب کے ساتھ ہی اس نے ٹیلی فون کیا, اللہ تعالیٰ بڑی مہربانی کام ہو گئے، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر. گفتائی او گفتائی اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، وانفقو اور احسنو خرچ کرو اور بہترین مقامات پہچان لو، واحسنو یعنی اخلاص سے خرچ کرو، ریاکاری نہیں، واحسنو شریعت کے مواطن پہچان لو. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ پسند فرماتے احسنیوں کو. اللہ اکبر، اخلاص اور توحید والوں کو اللہ پسند فرماتے. واتم الحج والعمرہ للہ، اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے. حج فرض ہے، بعض ائمہ کے ہاں عمرہ بھی فرض ہے، لیکن جمہور کے نزدیک واو جمع کے لیے ہے لیکن ترتیب کے لیے نہیں ہے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکل لحوم الحمر الاہلیہ وفی روایہ وعن البصل، اور ایک روایت میں پیغمبر نے متے سے اور پیاس کھانے سے منع کیا. تو متا زنا کے حکم میں ہے اور پیاس کھانا خالی مکروہ ہے. تو حج قطعی فرض ہے اور عمرہ تو احرام کے بعد واجب ہے، ویسے سنت مستحبہ ہے عمر بھر میں. اللہ، پیغمبر سے چار عمرے ثابت ہیں، عمرہ ذی قعدہ، عمرہ مع الحج، عمرہ القضاء، چار عمرے آپ نے فرمائے. وما اعتمر فی رجب قط، تو رجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا. ہاں عبداللہ ابن زبیر نے جب مکہ میں حکومت پکی کی، فامر اہل مکہ ان یعتمروا شکرا لہذا النعمہ، اہل مکہ کو کہا احرام باندھو اور عمرہ تو کرو تاکہ اللہ پاک یہ خوشی قائم رکھے. یا عاجز و فقیر نے بھی حج کے موسم میں بھی جو توفیق تھی وہ کر لیا، پھر مئی میں جا کے چار عمرے کیے 18 دن گزار کر. اور ابھی تفسیر سے پہلے ہر سال اللہ سے اجازت لینے اور مدد مانگنے کے لیے عمرہ کیا جاتا ہے. وہ جو پہلے جاتا ہوں اس کا نام ہے عمرہ تفصیلیہ اور اس کا نام ہے عمرہ تفسیریہ. منگل کی صبح آ گئے اور بدھ کو تفسیر کا افتتاح ہوا الحمدللہ. اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے. عمرے کے لیے جاتے ہوئے کچھ رفقائے سفر سے ناراض ہو گیا، سخت آدمی میں دلی مصیبت ہنسے خپائی بس ہو سکی. جنید اور اسجد تو ظاہر ہے تنگ کرتے رہتے، میں نے شیطانوں نے طرف سو رکھے. انور شاہ آیا اندر دفتر میں، ان کو قصہ سنا ہے. انور شاہ نے کہا یہ تو آپ کے تابع ہے، آپ کے خادم و شاگرد ہیں اور غلطیاں تو کرتے ہیں، معاف کرنا پڑے گا. اور آپ طبیعت پر بوجھ نہ لائیں، بہت بڑا سفر ہے، کہیں شیطان کو موقع نہ ملے. اللہ اکبر، میں سمجھ گیا کہ شیطان نے تو اپنا کام شروع کیا ہے. میں نے تو ابھی عشاء میں اعلان کرنے کہ میں نے جانا ہی نہیں. الحمدللہ محمد انور شاہ نے سنبھال لیا، میں مہا پکے گئے خیر. ہم سب شاگردان غلطی دیکھی کہ مہا پہ گئے ایسے نہ چھ عمرے نہ پاتی شو بے ادبی اوشی. مطلب یہ کہ جتنی عبادت بڑی ہو سفر بڑا ہو آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے آسانی سے. پیغمبر 1400 آدمیوں کو لے کے آیا، حدیبیہ پر رکاوٹ ہو گئی، آئے آئے آگے بڑھ نہ سکے. میں آرام کرنے لگا تو یہ آیت کوئی خواب میں مجھے سنا رہا ہے، واتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرو، ساتھیوں کے لیے تو نہیں کرتے ہو. فین اخسر تم، بس اگر تم روک لیے گئے، فمستے سر من الحجی، بس جو آسانی سے قربان کر سکو، اگر عمرے سے رک گئے احرام باندھنے کے باوجود اور بے موقع احرام کھولا تو پھر کوئی دم دینا پڑے گا. ولا تہلکوا رؤوسکم حتی یبلغ الہدی مائلہ، اور مت مونڈیے سروں کو یہاں تک کہ قربانی کا جانور اپنی قربانگاہ پہنچے. یہ قاعدہ ہے کہ جب تک آپ کی قربانی نہ ہو اس وقت تک آپ سر نہ موڑ لیں، کیونکہ آپ خود تو جا نہیں سکتے. فمن کان منکم مریضاً، جو کوئی تم میں بیمار ہو، او بھی عظم من راسہ، یا اس کے سر میں تکلیف ہوئی، ففدیہ تم من صیام، وہ فدیہ دے روزے رکھ کے. او صدقہ دین، یا صدقہ دے، او نسکین، یا قربانی دے. قربانی تو کوئی بکرا مینڈا یا گائے اور اونٹ کا ساتواں حصہ، اور صدقہ چھ مسکینوں کو دو وقت کھانا، یا روزے رکھے تین دن، کیونکہ اس نے غلطی کی ہے بے موقع سر کے بال مونڈے. بخاری شریف میں ہے حضرت کعب ابن اجرہ رضی اللہ عنہ کے سر سے جوئیاں گر رہی تھی، آپ نے کہا احوام مکیوزی کا، یہ کیڑے تنگ کرتے ہیں. اور نے کہا، آپ نے فرمایا چلو پھر اس طرح روزے رکھو یا صدقہ دو یا قربانی کر لو. فیضا من تم، پس جس وقت تم امن سے ہوئے، فمن تمتا بن عمرت الحج، جس نے فائدہ اٹھایا عمرہ کر کے حج کے دنوں میں، عمرہ کر کے حج کے دنوں میں، اس کے دو مطلب ہیں. ایک تو یہ کہ شوال اور ذی قعدہ میں کسی وقت بھی عمرہ کر لیا اور پھر وہ حج کرے گا، اس کو تمتع کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اس پر بھی قربانی واجب ہے. اور دوسرا یہ کہ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، یعنی عمرے اور حج کا اکٹھے احرام باندھا، عمرے سے نکلا نہیں ہے، اس احرام کے ساتھ حج کا احرام ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قران. حنفیہ کے نزدیک افضل حج ہے، ان کے اوپر بھی قربانی واجب ہے. فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، بس جس نے فائدہ اٹھایا عمرہ کر کے حج کے ساتھ، یعنی دونوں ایک احرام سے، فمستے سر من الحدی، بس وہ بھی آسان قربانی کرے. فمن لم یجد، جو یہ قربانی نہ پائے، فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، بس روزے رکھے تین دن حج کے دنوں میں، جس کا آخری دن عرفہ ہو. وہ سب آتے نظار رجعت، اور سات دن بعد میں رکھے، حج سے فارغ ہوگی. رجا تم کا معنی یہ کرنا کہ گھر جاؤ، یہ ضروری نہیں ہے، وہاں بھی کوئی ٹھہرے اور قربانی واجب تھی اور نہ کر سکا تو کرنی پڑے گی، اس کے بدلے میں دس روزے. تلک عشرۃ کاملہ، یہ دس دن پورے روزے ہیں. اللہ، ذلک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ واسطے ان کے ہیں کہ نہ ہو ان کے لوگ موجود مسجد حرام کے، یعنی مسجد حرام میں جو لوگ آباد ہیں وہ قران نہیں کر سکتے، وہ جب بھی کریں گے تمتع کریں گے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعلموا، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں، یعنی اپنی طرف سے عذر مت بناؤ، اللہ سے ڈرو. حج کی تین قسمیں ہیں، صرف حج کا احرام باندھ دے اور اس کے آگے پیچھے کوئی عمرہ نہ ہو، یہ افراد ہے، مالک کے نزدیک افضل ہے. اس میں یہ فائدہ ہے کہ آج یہ مفرد مسافر سمجھا جاتا ہے. اور اس کے اوپر قربانی نہیں. قربانی ڈیلی گرام کارڈ بہت مشکل کام. 1983 میں تجربہ نہیں تھا. دو چار حاجیوں نے کہا آپ اور ہم مل کے گائے خریدتے ہیں. ہم نے 2000 ریال کی گائے خریدی, لیکن گائے ایسی تھی کہ جیسے ہم نے خریدی وہ ہم سے بھاگ گئی, اور ایسی بھاگی جیسے کوئی ہیلی کاپٹر ہوا میں چل رہا ہو. ہم جتنے ساتھی اس کے پیچھے دوڑ رہے تھے تو ساری لاشیں پڑی تھی, گائے لوگوں کی کٹ کے وہی پڑی رہتی ہے. کوئی حاجی نیچے گر گیا, کوئی تیسرے منزل میں چلا گیا, اور میں اکیلے اس کے پیچھے دوڑ رہا ہوں. سامنے ایک حبشی کڑا ہے, مجھے کہتے ہیں آپ بکائے کتنی پیسے دو گے؟ میں نے کہا ماتا شاہ. اس نے روک لیا, یوں کر کے گائے کو پکڑ لیا. پکڑ لوں گا تو کیا دو گے؟ میں نے کہا جو تم چاہو گے. تو مجھے کہتے ہیں 80 ریال تو دیں. میں نے کہا میرے پاس تو 80 ریال نہیں ہے, تھوڑے سے ریال بچے. مجھے کہتے ہیں 80 ریال میں گرا بھی دوں گا, کٹا بھی دوں گا. میں نے کہا ٹھیک. تو مجھے کہتے ہیں ابھی آپ نے کہا کہ نہیں ہے تو اب کہاں سے آئے؟ میں نے کہا بابا ہے لیکن اس کے اور خرچوں کے لیے, آخ بکیں اس کے لیے 3 درہم ہے. خیر میں نے 80 درہم دیے وہ ریال. مجھے کہتے ہیں اور کتنے ہیں؟ میں نے کہا اور تو نہیں ہے, اب کھولو. میں نے کھول کے دکھایا, 20 لے لیے, 60 واپس. ایش دکل, ایش دکل, کھاؤ گے کیا؟ ایش دکل, ایش دکل, کھاؤ گے کیا یار حاجی؟ 20 بہت. اب دعا کرے میرے لیے. ایسے پاگل نہیں ہے, انسان ہے پورا. میرے بٹوا دیکھا, یہ دیکھا بھی ہے اور کرو. میں نے دل میں سوچا سب ساتھی غائب ہو گئے, میں گائے کے ساتھ گرفتار ہو گیا. اب 80 ریال بھی جا رہے اور بھی ڈوڑ رہا. اس نے جب پورا اطمینان حاصل کیا کہ اور نہیں ہے, اس نے کہا 20 کافی ہے, باقی جو ہے نا دیکھ وہ آپ کے لیے. 20 مجھے دے دو اور 60 آپ رکھ لیں. لا الہ الا اللہ. اور حیران کن بات, وہ گائے جو ہرنی کی طرح بھاگ رہی تھی اس نے کان سے پکڑی ہوئی ہے, جیسے اس کے گھر کی پلی ہوئی ہو. اور جب میں نے کہا اجے گرا دو, تھا یوں رگے مر دوڑا. مجھے کہتے سکی کہاں ہے چھری؟ چھری نہ میرے پاس ہے نہ اس کے پاس ہے. وہ گائے پڑی ہوئی او دور سے ایک حبشی نے چھری پھینکی, کتنا خطرناک ہے. اس نے ہاتھ میں لے لی اسی اور اس بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ. تم تو کہتے گبر 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 گبر, تم بھی تکبیر پڑھو گبر 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 اللہ بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر. مجھے کہتے ہیں مبروک, آج مبروک مبارک, چلا گیا. اللہ اکبر. بس بابا یہ قربانی بہت تھی. اس کے بعد ماوی نارا غلے چلا افراد کئی. بس حاجی وہ ہے جو حاجی حج افراد کرے, ایس رشتہ قربانی قربانی ان قربانی رہ سکو. دن چلے گی قربانی کی دان بڑ کے خوا. ہاں بکرے وکرے مینڈے وینڈے یہ آسان ہے, لیکن گائے اونٹ اس کے قربانی مشکلات ہیں. مگر مسلمان شوق سے کرتے ہیں. 10 حجوں میں سے الحمدللہ 5 قران ہوئے ہیں, 2 یا 3 تمتو ہیں, باقی سب افراد ہیں. اب جو بقیہ زندگی ہے اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے, تو سوائے حج افراد کے اور کوئی حج نہیں کروں. سارے جہان کے مسلمانوں کو نصیحت ہے کہ افردو بالحج, حج افراد کیا کرو. پہلے سے احرام حج کا باندھو, عمرہ عمرہ نہ کرو, اور سیدھا جاؤ آخری ایام میں, اور حج سے فارغ ہو جاؤ. بس جیسے ہی ربیع الجمارہ کر لے, قربانی تو ہے نہیں, بس آپ بال منڈوا لے اور اس کے بعد کپڑے پہن لے. اگر قربانی کرنا بھی چاہے تو ثواب کے لیے ٹھیک ہے, لیکن وہ مناسک میں شامل نہیں ہے. لیکن حاجی متمتع اور قارن جب تک قربانی نہ کرے حلال نہیں ہو سکتا, اس کے مناسک کا حصہ.